أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انگنت درود و سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. سامن یہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان مظہر اقبال. پروگرام پیش خدمت ہے آئینہ. سامعین پروگرام آئینہ میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے اور شریک گفتگو ہوں گے. ہمارے ساتھ قومی اور بین القوامی امور کے ماہر معروف تجزیہ کار جناب پروفیسر شاہد امین صاحب.
السلام علیکم سامعین.
سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام آئینہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں تکنیکی معاونت حاصل رہے گی محمد خورشید خان کی. کوآرڈینیشن کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں محمد ایاز خان. پروگرام انچارج ہے عمران لطیف اور پروگرام کے نگرانے اعلی ہیں جاوید خان جدون. سامع پروگرام آئینہ میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا رات ٹھیک 11 بجے تک. اور ہماری کوشش ہوگی, ہماری خواہش بھی یہ ہوگی کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ بڑا خوشگوار گزرے اور اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں آپ ایشوز کو سمجھنے میں آپ کو جو ہے وہ معاونت ہم کر سکیں. سب سے پہلے ہم بات کی لیتے ہیں کہ آج کے موضوعات کی بات کریں گے. ہم سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جو بربریت ہے اس کے خلاف آج مکمل شٹر ڈاؤن کیا گیا, اس پہ ہم بات کریں گے. اور آپ کو بتائیں کہ تہار اور کٹوا جیل جو ہے اس میں کشمیریوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے. آزاد کشمیر کے وزیراعظم مسعود خان صاحب کا کہنا ہے کہ کشمیری کسی بھی صورت بھارتی جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور متحدہ عرب امارات کا 46واں قومی دن جو ہے وہ منایا گیا. پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہم کچھ بات کریں گے سپورٹس سے حوالے, جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی. جی سامعین بڑھتے ہیں ہم جناب شاہد امین صاحب کی طرف. سب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیسے مزاج آپ؟
اللہ کا کرم بے پناہ.
یہ کافی عرصے کے بعد آپ کے ساتھ نشست جو ہے وہ ہو رہی ہے.
جی یقیناً بڑی خوش قسمتی کہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے. آج جس حوالے سے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ارشاد فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 2 روز سے جاری ہے ہڑتال اور یہ انتہائی تکلیف دہ امر ہے مظہر اقبال صاحب اور محترم سامعین کہ گزشتہ 70 سال سے ہم یہ مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کشمیری حریت پسندوں کی بے پناہ قربانیوں کے باوجود اور پاکستان کی اخلاقی سفارتی حمایت کے باوجود یہ مسئلہ ہنوز حل طلب ہے. اور اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ آج سے 70 سال قبل اپنی قراردادوں کے ذریعے سے اس مسئلے کو باقاعدہ طور پہ حل کرنے کی طرف لے جانے کی کوشش کر چکا, لیکن چونکہ مسئلے ایسی حائل ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت کی طرف سے وہ سفارتی جو ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے ہم آج تک اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے. یہ مسئلہ کسی ایک قوم یا کسی ایک ریاست کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں بھی آزادی اور حریت کی لہریں اٹھتی رہی ہیں تو جو کشمیر کے عوام ہیں انہوں نے اس کا ساتھ دیا, اس کے ساتھ رہے اور کیونکہ وہ خود اس درد کو محسوس کرتے ہیں. اسی حوالے سے جو وہاں مختلف وقتاً فوقتاً ہڑتال کی جاتی ہے اور شٹر ڈاؤن کی کال دی جاتی ہے وہ اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے.
سر یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ سوال اٹھاتے ہیں جی کہ عالمی برادری جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے اوپر کیوں خاموش ہے یا اس طرح سے کیوں نہیں ریئیکٹ کرتی جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے. آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا بھی ذکر کیا لیکن اب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اقوام متحدہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے. سوال جو مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عالمی برادری جو ہے خاص طور پہ یورپ اور امریکہ اور بہت سے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی بھارت کو ایک بڑی منڈی سمجھتے ہوئے اپنے جو تجارتی مفادات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور کشمیریوں کے لیے اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. اب جیسے یہ ہمارے سامنے خبر ہے کہ مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن ہے جی اور ٹریفک بالکل روڈ پہ نہیں ہے. جہاں بھی سرمایہ کاری ہو اس کی کامیابی کے لیے یا اس سے منافع کمانے کے لیے امن و امان کی صورتحال بڑی ضروری ہوتی ہے. تو یہ جہاں ہڑتالیں ہو رہی ہوں جہاں پہ شٹر ڈاؤن ہو اور ٹرانسپورٹ کا پہیا جو ہے وہ جام ہو تو وہاں پہ تو سرمایہ کاری کا ماحول ہی نہیں ہوتا. آپ نہیں سمجھتے نو دس از دا رائٹ ٹائم فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ وہ اٹھے اور بھارت کو اس بات پہ مجبور کرے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دے.
آپ نے بالکل بجا طور پہ فرمایا کہ امن و امان اور استحکام کی جو صورتحال ہے وہ معاشی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. لیکن آپ اس کو ایک خاص تناظر میں دیکھیں کہ جب کشمیر کے مسلمان جتنے بھی انہوں نے جب 1947 میں قیام پاکستان ہوا تو اپنا واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اور اس جب یہ بات کی گئی تو بھارت نے وہاں پہ اپنی فوجیں داخل کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ علاقہ جو ہے اس کے قبضے میں رہ گیا اور کچھ جو علاقہ ہے وہ ہمارے حریت پسندوں نے اس کو آزاد کروا لیا. اسی لیے آزاد کشمیر اس کو کہا جاتا ہے اور جو انڈین کے پاس علاقہ موجود ہے اس کو مقبوضہ کشمیر تاحال کہا جاتا ہے. یہ سٹیٹس اس وقت بھی موجود ہے اور یہی انٹرنیشنل سٹیٹس اس کا ہے جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل نہیں ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل کروانے میں ناکام کیوں رہا اور جو مغرب ہے وہ بھارت کے ساتھ جو اس کی معاشی ترجیحات ہیں اور تجارتی مفادات ہیں ان کی خاطر ان پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتا. گزارش یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہ تمام تر سیاحتی مقامات بھی بہت ہیں اور معدنیات سے بھی مالا مال ہے لیکن بھارت کی جو معیشت کا بنیادی دار و مدار ہے وہ کشمیر پہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے وہ اس چیز کو سامنے نہیں لاتا کہ وہاں پہ کوئی صورتحال ایسی ہے کہ جو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کو تو پتا ہے کہ بھارت کا وہاں کردار کیا ہے اور اگر کشمیر میں انریسٹ ہے تو پورے جنوبی ایشیا میں انریسٹ ہے.
ایسا بھارت تاثر دینے میں آج تک بالعموم کامیاب رہا ہے کہ یہ اس کا ذاتی اور ملکی مسئلہ ہے اور یہ سیٹلڈ معاملہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں
کیپنگ اینڈ ویو جی وہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اگر یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا تو
اقوام متحدہ کی قراردادیں یہی جو پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے خود ایک اشارہ بھی فرمایا ہے کہ چونکہ بھارت ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے مغرب کی اور وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہتے. حالانکہ یہ بہت آسان ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے ایسے ملک پہ وہ معاشی پابندیاں عائد کر سکتا ہے اور اسے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان بجائے اس کے کہ بھارت کے ان اقدامات کو منفی طور پہ پیش کیا جائے بھارت اس کو اس صورتحال کو تمام تر کو علاقائی اور ایک محدود سطح پہ مزاحمت کا نام دیتا ہے اور چونکہ اس کے ذرائع ابلاغ زیادہ مؤثر طور پہ وہ تمام تر تصویر سامنے لاتے ہیں. حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال جو برہان الدین وانی شہید کے حوالے سے جو تحریک چلی ہے اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان شہید ہوئے تو اس کا بھی سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا نے جب نوٹس لیا تو تب کہیں جا کے عالمی ضمیر کو اس بات کا احساس ہوا. ورنہ آج تک ایسی कोई हमें, दूसरी बात यह है कि भारत वहां पे एक्सेस नहीं देता, ना आलमी सहाफी जो है वो वहां पहुंच पाते हैं, ना इंसानी हकूक की तंजीमें वहां पहुंचती हैं, ना उनको इजाजत दी जाती है, और उनको घुमा फिरा कर ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है और उनको ऐसी तस्वीर कशी करवाई जाती है कि जो उनके लिहाज से वो दुरुस्त समझते हैं।
लेकिन आप देखिए भारत के ऊपर खौफ कितना तारी है, कितना अंडर प्रेशर है भारत के। सैयद अली गिलानी साहब जो कि एक बुजुर्ग रहनुमा है, उनको गुज़िश्ता 7 साल से हाउस रेस्ट रखा हुआ है। हम इस पे बात करते हैं, सामिन इस वक्त प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक मुख्तसर सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर रिपोर्ट्स, मुजाकरे, इंटरव्यूज, हालात हाजरा पर अपने सामईन को बाखबर रखने का अहम जरिया। इस्लामाबाद से 1152 किलो हर्ट्ज़ पर, कराची से 649 किलो हर्ट्ज़, लाहौर से 1332 किलो हर्ट्ज़, पिशावर से 1260 किलो हर्ट्ज़ और क्वेटा से 756 किलो हर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
سامعین پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں، پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں آئینہ، اپنے میزبان مظہر اقبال کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ شریک کی گفتگو ہے جناب پروفیسر شاہد امین صاحب۔ پروفیسر صاحب، جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بھارت دنیا کو جو چاہے تاثر دینے کا تاثر دیتا رہے،
جی،
یا یہ کہتا رہے کہ کچھ بھی نہیں، لیکن جو اپنے اندر اس کا خوف ہے، ایک 70 سالہ جو بزرگ ہیں جناب سید علی گیلانی صاحب، ان کو پچھلے 7 سال سے ہاؤس ریسٹ کیا ہوا ہے، تو یہ ایک خوف تو ہے نا، جب بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو خوف تو ہوتا ہے۔
یہ خوف اگر نہ ہوتا مظہر اقبال صاحب اور محترم سامعین، تو بھارت لاکھوں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر میں فوج کیوں رکھتا؟
جو
اور اس کی جو فوج کی تعداد ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حالانکہ جو وہاں رپورٹس موصول ہوتی ہیں اور مختلف جو سوشل میڈیا پہ ان کے افواج کے جو مورال کا حال بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ وہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے اور خوف کی فضا میں ہیں خود جو بھارتی افواج۔ وجہ یہ ہے کہ اگر افواج بھی جتنا بھی جو کچھ بھی کام کرتی ہیں یا جو ایک کاروائی کرتی ہیں اس کی پشت پہ اگر قوم کھڑی ہوتی ہے تو وہ اعتماد کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے کہ افواج پاکستان کو آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جتنی بھی لڑائی ہوتی ہے تو پوری قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔
جبکہ بھارتی فوج کا یہ حال ہے کہ وہاں چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ اپنی اپنی ویڈیو بنا کے تو انٹرنیشنل
نفسیاتی امراض کا شکار ان کی فوج کے بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا کام کرنے پہ مجبور کیے جا رہے ہیں کہ جو جن کو ان کا ضمیر نہیں مانتا کہ وہ نہتے کشمیریوں کو مظالم کا نشانہ بنائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب ایک ایسا خطہ کہ جو پچھلے 70 سال سے لہو لہان ہے، اس پہ جب اس طرح کی تحریک ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ سرچ آپریشنز کے نام پہ جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے کہ اگر حکومت کو کوئی مطلوب ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے ہاں کیا سرچ آپریشنز نہیں ہوتے، اس وقت بھی آپریشن رد الفساد جاری ہے، لیکن کسی ایک معصوم کو آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے، وہاں جو ہے وہ معاندانہ صورتحال ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت زور سے کشمیریوں کی اس حریت کی تحریک کو دبا لے گی جو کہ پچھلے 70 سال سے جاری ہے، اور یہ بھارتی حکومت کوئی بھی حکومت ہو اس بات کو سمجھنے میں نہ صرف یہ کہ ناکام ہے بلکہ ہٹ دھرمی سے کام لیتی ہے کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ امن کی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ آپ دیکھیے کہ جو کل اور آج کی جو ہڑتال ہے کی کال دی گئی تھی وہ بھی اسی سلسلے میں تھی کہ وہاں سرچ آپریشن ہوا اور نہتے جو ہے وہ معصوموں کو شہید کیا گیا. ان شہیدوں کی نماز جنازہ تھی جو کہ تریچے لیری ان کا جو پلوامہ ضلع کا ہے اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے, جنازے میں شریک ہوئے, ان پہ شیلنگ کی گئی, آنسو گیس پھینکی گئی, ان پہ جو دیگر ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے گئے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تو وہ خدا نخواستہ شہید ہونے والے جو ہیں وہ کسی ایسی تحریک سے وابستہ ہوتے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی عالمی ہر اعتبار سے, ہر تعریف کے اعتبار سے وہ حریت کی جنگ لڑ رہی ہے, اس لیے کہ ان کے اوپر کسی اور غیر ملک نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنی اس قبضے کے خلاف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. انہیں کسی بھی صورت کسی دنیا کی کسی بھی تعریف کے مطابق انہیں دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا. تو جو آزادی کے لیے, حریت کے لیے لڑنے والے ہیں ان میں اور ایسے لوگوں میں واضح فرق ہوتا ہے جو کسی اور ملک کو انتشار کا نشانہ بناتے ہیں. تو ان کے اوپر ہمیشہ سے بھارتی ریاستی دہشت گردی مسلط ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو سال گزرا اس میں جس طرح برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد ایک لہر پیدا ہوئی ہے تو وہ یقیناً عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث بنے گی. تو جی
فرسٹ صاحب, ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب پروفیسر رشید احمد خان صاحب نے. السلام علیکم پروفیسر صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے وقت نکالا. میں مظہر اقبال عرض کر رہا ہوں, میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر شاہد امین صاحب. ہم بات کر رہے ہیں جی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کی اور جو مظالم ڈھا رہا ہے بھارت وہاں پہ, گزشتہ دو روز سے وہاں پہ مکمل ہڑتال ہے اور شبیر احمد ڈار جو کہ جن کو شہید کر دیا گیا گزشتہ دنوں, ان کے جنازے میں پلوامہ کے پاس ٹھکر پورہ کے علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور انہوں نے پاکستانی پرچم ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے اور پاکستان کی حمایت میں اور بھارت کی مخالفت میں وہ نعرہ بازی بھی کر رہے تھے. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک عرصے سے کم و بیش 70 سال سے یہ تحریک جو ہے یہ جاری ہے اور اقوام متحدہ کی اس کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادی بھی ہیں اور ہم ہر دوسرے روز یا ہر روز یہ مطالبہ کرتے ہیں یا اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری جو ہے اس کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. کیوں بین الاقوامی برادری کا ضمیر نہیں جاگتا فیض صاحب آپ کے خیال میں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری ظاہر ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو دنیا کے مختلف ممالک ہوتے ہیں, جو انٹرنیشنل سسٹم ہے, جو مختلف اسٹیٹس ہیں, وہ خارجہ پالیسی میں جو کچھ قدم اٹھاتی ہیں وہ اپنے قومی مفاد کے ماتحت اٹھاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے جو قومی مفاد وہ اس کا کیا تقاضا ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو ہمیں کیونکہ سیاست میں بدقسمتی سے یعنی کوئی اخلاق یا اچھائی یا برائی یہ جو معیار ہماری اپنی زندگی میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے, سیاست کے جو معیار ہوتے ہیں وہ اس سے بہتر ہوتے ہیں اور اسٹرکٹ بھی وہ قومی مفاد.
وہ جو کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا.
جی ہاں جی ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے یہ اس لحاظ سے اختلاف کروں گا کہ اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی برادری بالکل بے حص ہے, بین الاقوامی برادری کی طرف سے کشمیریوں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. یا یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ بین الاقوامی برادری سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عملی اقدام ہوتے ہیں ان کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو کمپلشنز ہوتی ہیں, جو ضرورت ہوتی ہے, وہ مختلف چیز ہوتی ہے. اور بین الاقوامی برادری عملی اقدام جو ہے اور خود نہیں اٹھاتی, وہ یونائیٹڈ نیشنز کے ذریعے اٹھا سکتی ہے. وہ یونائیٹڈ نیشنز میں عملی اقدام کے لیے ضروری ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے جو 5 مستقل ممبران ہیں وہ اس عملی اقدام پر راضی ہوں, ان کا کنسنسز ہو, تب جا کر کوئی بھی اقدام ہو, خواہ وہ اکنامک سینکشنز ہیں, خواہ وہ ملٹری سینکشنز ہیں, خواہ وہ اپنا جس طرح کوریا میں 1951 میں اقوام متحدہ نے وہاں پہ مداخلت کی تھی, یا یہ کہ کچھ دوسرے عراق میں یا دوسرے ممالک میں اقوام متحدہ نے اپنا اقدام کیا, تو یہ جو پانچ سیکورٹی کونسل کے ممبران ہیں جن میں آپ جانتے ہیں امریکہ ہے, روس ہے, برطانیہ, فرانس اور چین ہے, یہ سب آپس میں متحد ہوں تو پھر جا کر عملی اقدام ہو سکتا ہے. اور یہ 1948 میں کشمیر میں کشمیر پر جو قراردادیں منظور ہوئی تھیں وہ بھی اسی وجہ سے منظور ہوئی تھیں کہ اس وقت یہ پانچوں جو سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے اس وقت پیپلز ریپبلک آف چائنا ممبر نہیں تھا, نیشنل چائنا ممبر تھا, لیکن پانچ ممبر متحرک ہوئے وہ قراردادیں منظور ہوئیں. تو اس کے بعد صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ یعنی کشمیر کے مسئلے کو وہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ یوں لیتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ بنیادی طور پر مسئلہ جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ مسئلہ ہے اور اس کو چاہیے کہ یہ دو طرفہ بنیادوں پر مذاکرات کے لیے آپس میں مل کر کے یہ کریں. لیکن یہ صرف یہاں تک نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری ہماری کشمیری بھائی جو ہیں ان کی جو قربانی ہیں خاص طور پر 1989 اور 90 سے لے کر اب تک, اور کشمیر نے جس وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے اور کشمیریوں کا خون بہا ہے اور وہاں پر عورتوں, بچوں, معصوموں پر اس کا ظلم ڈائے ہیں, اس کا اثر بین الاقوامی برادری پر پڑ رہا ہے, وہ اس کا رد عمل ہے. اب اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت ہے نمبر ایک, کوئی ملک بھی دنیا کا کوئی ملک بھی اس وقت کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتا. نمبر دو, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کشمیر پر بھارت کے موجودہ موقف کی تائید کرے. اور نمبر تین, کے تقریباً ہر ملک کی طرف سے یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کریں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ نہ ہوا تو جنوب ایشیا میں جنگ کر سکتی ہے, اور اگر جنوب ایشیا میں جنگ کرے تو پورے دنیا عالم کو خاک پر کر سکتی ہے. اس لیے یعنی بین الاقوامی برادری کی طرف سے براہ راست نروسہ طور پر بھارت پر اور پاکستان دونوں پر, لیکن زیادہ تر بھارت پر, کیونکہ بھارت کو بھی مدعا بنایا جا رہا ہے, بھارت کے خطے میں ہے.
بہت شکریہ پروفیسر رشید احمد خان صاحب ریڈیو پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. سامعین, پروفیسر صاحب کی آواز میں کچھ ڈسٹارشن ہے, ہم تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ رہی. ایک نئی بات کی انہوں نے, میرے حساب سے ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ بین الاقوامی برادری بالکل خاموش ہے. ہاں, عملی اقدامات علیحدہ ہیں لیکن وربلی جو ہے وہ عالمی برادری آواز اٹھاتی رہتی ہے. اور یہ بھی ایک بڑی پازیٹو بات ہے کہ آج تک کبھی کسی دنیا کے کسی ملک نے بھارت کو یہ نہیں کہا کہ وہ جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے وہ درست ہے, اور یہ بھی کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. پروفیسر شاہد امین صاحب, آپ نے پروفیسر رشید احمد خان صاحب کی گفتگو سنی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یا یہ پازیٹو سائن ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ بھارت کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کشمیر کے اوپر ٹھیک کر رہے ہیں؟
بڑی پرمغز گفتگو تھی پروفیسر رشید احمد خان صاحب کی, اور جو ان کا موقف تھا کہ جو پانچ ممالک ہیں, امریکہ, روس, برطانیہ, فرانس اور چین, جن کے پاس ویٹو کا اختیار ہے, تو وہی اگر اس مسئلے کے اوپر کھڑے رہیں تو تبھی کچھ بات بن سکتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے مزرق پال صاحب اور محترم سامعین کہ بھارت کے پاس سفارتکاری کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان نہیں ہے, صرف مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں.
اور ان کے پاس سفارتی حمایت تو کرتا ہے,
یقیناً سفارتی حمایت پاکستان کرتا ہے, لیکن چونکہ پاکستان ایک فریق کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے, اور یہ جو عالمی بیانیے کی رشید خان صاحب سے نے بات کی ہے کہ وہ عالمی برادری یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, دو طرفہ مسئلہ ہے, اور اس کو بات چیت کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے.
پروفیسر صاحب, آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. سامعین, پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس وقت خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر نے اسلام آباد میں بین الاقوامی سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے قومی بیانیہ وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی بزدلانہ کاروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ مسلم لیگ نون نے اپنی نئی ورکنگ اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیوں کا اعلان کر دیا ہے، اور قائد اعظم ٹرافی کا سپر ایٹ مرحلہ کل کراچی اور حیدرآباد میں شروع ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی خاص خاص خبریں۔ پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں آئینہ، اپنے میزبان مظہر اقبال کے ساتھ، اور شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر شاہد امین صاحب۔ پروگرام میں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ویلکم بیک سامعین، پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام آئینہ، اور گفتگو کر رہے ہیں ہم مقبوضہ کشمیر کی مسلسل بگڑتی صورتحال پہ۔ پروفیسر صاحب، آپ بات کر رہے تھے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 ممبران کے حوالے سے، جو کہ پروفیسر رشید احمد خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی۔
جی، اسی تناظر میں ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دوبارہ وہیں سے، کہ پروفیسر رشید احمد خان صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ جو 5 ممالک ہیں، امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین، تو یہی ویٹو پاور رکھتے ہیں اور یہی سلامتی کونسل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے مظہر اقبال صاحب، کہ جب ایک طرف میں نے عرض کیا کہ بھارت ہے جس کے پاس سفارتکاری کے تمام تر ذرائع موجود ہیں، اور وہ اس علاقے کو اپنا داخلی اور اندرونی مسئلہ قرار دیتا ہے، اور جو بین الاقوامی برادری ہے وہ کسی کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کر پا رہی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان یقیناً اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اخلاقی مدد بھی کر رہا ہے، سفارتی محاذ پہ بھی جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کی آواز بلند کرنے کی بجا طور پہ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو تمام ممالک ہیں، بڑے ممالک، امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین، تو اگر ترتیب وار یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر پاکستان کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے اس کشمیر کے معاملے پہ، اور اب تک وہ اثر انداز اس طرح سے کیوں نہیں ہو پایا، تو آپ دیکھیے اس میں سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ برطانیہ کا آتا ہے۔ برطانیہ وہ قوت ہے کہ جس نے بر صغیر سے جاتے جاتے یہ بیج بو دیا،
انفنشڈ ایجنڈا چھوڑ دیا۔
تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ بر صغیر کی آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے، کہ جب وہ کشمیر آزاد ہوگا تو تبھی اس خطے میں پورے امن و امان آئے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک رشتہ ہوا ناسور جو خود چھوڑا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ خطہ جو ہے وہ امن اور استحکام کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکے، دست نگر رہے مغرب کا اور محتاج رہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے، جو بنیادی جو تنازع ہے ہمارا بھارت کے ساتھ وہ یہی ہے۔
اچھا پروفیسر صاحب، اگر اوکے لیٹ اٹ پٹ اٹ ان اے ڈیفرنٹ وے، ہم ایک اور طریقے سے چلیں بات کریں،
میں تھوڑی سی اگر پلیز موقع دیں تو برطانیہ کے ساتھ دیکھیے، دوسرا بڑا ملک ہے روس۔ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ابتدا سے ناخوشگوار چلے آ رہے تھے، اور اب الحمدللہ یہ ہے کہ وہ اعتماد سازی آئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ روس کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت سے ہٹ کے پاکستان کی طرف آیا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان حاصل کر رہا ہے ان دنوں میں. لیکن ابھی ہم اس منزل پہ نہیں پہنچ پائے کہ جس طریقے سے ایک قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تیسرا ہے ہمارے ساتھ چین. چین جو ہے اس کے خود بھی بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات موجود ہیں اور حالانکہ چین بہت بڑی طاقت ہے, ایٹمی طاقت بھی ہے اور عالمی جو فورم ہے اس کا بھی وہ مستقل رکن ہے, لیکن اس کے باوجود چین جو ہے وہ عدم مداخلت کا
پالیسی پہ
اس پہ پیروکار رہا ہے اور خود اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ایسے انوائرمنٹ پہ ہے کہ جہاں پہ معاشی ترقی ہو, اور سی پیک کا حوالہ آپ کے ذہن میں ہے اور باقی جتنے بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سفارتی طور پہ تو ہمارے ساتھ ہے, اخلاقی طور پہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن وہ عملی اقدامات چونکہ وہ خود نہیں کرتا اپنے حوالے سے بھی, تو اس لیے ہم اس کو بھی اس کیٹیگری میں نہیں لاتے. باقی جو ہے امریکہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارا جو ہے ایک طویل عرصے سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے
لو اینڈ ہیٹ والی
جی ہاں, وہ ایک رومانس کا تصور بھی ہے اور جو اندرونی طور پہ یہ ہے کہ ایسے ممالک جو ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر ایک تھوڑی سی اسپیس دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تمام تر ہمارے ہی موقف کی تائید کریں. باقی فرانس کا ظاہر ہے کہ براہ راست کوئی تعلق بھی اس طرح سے نہیں بنتا. انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ اٹھائیں تاکہ وہ جو ایک عالمی ضمیر ہے اس کو انسانی حقوق کی جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں اور مظالم کیے جا رہے ہیں اسے اجاگر کیا جائے.
اچھا پروفیسر, وہ جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ آپ کے خیال میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے پلیٹ فارم سے کس طرح سے پاکستان کو زیادہ مؤثر انداز میں مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانا چاہیے؟
یہ تو دیکھیے پاکستان ہمیشہ سے, یعنی کوئی بھی حکومت ہو, یہ چونکہ بنیادی مسئلہ ہے اور تمام تر حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہوگا تو پاکستان آگے ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اس لیے پاکستان کی طرف سے سفارتی جو محاذ ہے اس میں کوششوں میں کمی نہیں ہے, لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جو ایک بین الاقوامی پالیٹکس ہے اس میں ہمارا مقام کیا بنتا ہے اور ہماری پوزیشن جو ہے وہ کشمیریوں کی اس جو حریت کی جنگ ہے اس کے لیے ہم آواز یقیناً اٹھاتے ہیں, مگر وہ آواز اس طریقے سے ہم ایک محدود طور پہ سفارتی حدود میں اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر اس طریقے سے کیا جائے تو پھر دوسرا معاملہ جو ہے وہ اس کا آتا ہے کہ جس سے تمام قومیں اور قوتیں جو گریز کرتی ہیں, یعنی جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے,
خود ہی ایک مسئلہ ہے. سامعین بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف جو کہ جڑا ہوا ہے مسئلہ کشمیری کے ساتھ. عمومی طور پر جو کشمیری پرزنرز ہیں, قیدی ہیں آزادی تحریک کے, ان کے ساتھ بھارتی حکام جو ہیں وہ جیلوں میں ناروا سلوک کرتے ہیں, لیکن ان دنوں خاص طور پہ ایک دفعہ پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خاص طور پہ تہاڑ جیل اور کٹوا جیل جو ہے ان جیلوں میں کشمیریوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے. تہاڑ جیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ وہی بدنام زمانہ جیل ہے جس میں مقبول بٹ شہید رحمت اللہ علیہ کو لٹکایا گیا تھا, پھانسی کے اوپر چڑھایا گیا تھا, اور اس کے علاوہ اس کی ایک تاریخ ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس طرح گوانتانامو بے میں ظلم و زیادتی کا ایک سلسلہ شروع رکھا گیا تھا, تہاڑ جیل بھی نہ صرف گوانتانامو بے بلکہ اس سے بھی کچھ آ رہا تھا آگے جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ سلسلہ جو ہے اس نے زور پکڑا ہے اور آل پارٹی حریت کانفرنس, یعنی کل جماعتی حریت کانفرنس کی لیڈرشپ اکثر و بیشتر اس حوالے سے جو کنڈیمنیشن ہے وہ بھی کرتی رہتی ہے. پروفیسر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیدیوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں جو جرائم پیشہ، جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پرزنر ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ایک بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہیلتھ کیئر ہوتی ہے، ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے عزت و احترام جو ہے وہ ہوتا ہے جنیوا کنونشنز کے مطابق. لیکن بھارت، وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ خوف تو ہے بھارت کو، بھارت اتنا خوف زدہ ہے کہ انسانیت سوز مظالم پہ اترا ہے. نہ تو ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ کوئی سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی ڈگنیٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ کھانا تک ان کو معیاری جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا.
دیکھیے، دشمن کا بازمیر ہونا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے، اور یقیناً اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، اور جو پرامن معاشرے ہوتے ہیں ان میں اختلاف رائے ہی آگے بڑھنے کا سبب ہوا کرتا ہے. لیکن وہ ہوتے ہیں سیاسی معاملات میں، اور جتنے آپ سیاسی معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کی مہذب اور شریف اقوام ہیں وہ سیاسی قیدیوں کو باقاعدہ طور پہ عزت اور احترام دیتی ہیں. آپ کا موقف غلط ہو سکتا ہے، آپ کا موقف درست ہو سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ دوسرے سے مختلف ہیں اور دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، تو اس کا آپ کو حق دیا جاتا ہے. سٹیٹ، ریاست یہ حق دیتی ہے، اور اگر کہیں اس حق کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پوری دنیا میں عدالتیں موجود ہوتی ہیں. ہر ملک
جنیوا کنونشن ہوں یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہوں، بھارت کسی بھی عالمی قانون کو نہیں مانتا، اور پھر اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. خواہش یہ ہے کہ مجھے سلامتی کونسل کی مستقل ممبر شپ دے دی جائے.
جی ہاں، تو اب وہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک ہوتے ہیں اخلاقی جرائم کے قیدی اور دوسرا ہے سیاسی قیدی، تو اخلاقی جرائم تو ظاہری بات ہے کہ وہ جس ملک میں بھی ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی اس کا عمل کیا جاتا ہے، لیکن جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ انٹرنیشنل جو کچھ لاز ہیں وہ ضمانتیں فراہم کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں، اخلاقی جرم نہیں کیا ہوتا، وہ اختلاف رائے رکھ رہے ہیں، اور اختلاف رائے عین ممکن ہے کہ آج کا جو اختلاف ہے وہ کل اتفاق میں بدل جائے. تو لیکن چونکہ بھارت مجموعی طور پہ ایک طے شدہ ذہن رکھتا ہے قیام پاکستان سے ہی کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دینا، تو وہاں پہ پھر یہ ظلم و ستم کی کیفیت آتی ہے کہ جہاں وہ حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ دبا دیا جاتا ہے بلکہ جان تک سے وہ جاتے ہیں. اب جب وہ قید میں ہوتے ہیں تو پھر وہاں ان کے ساتھ وہی ایک تعصب والا رویہ رکھا جاتا ہے، جو کہ نہ تو آئین میں، نہ قانون میں، نہ دنیا کے جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی موجود ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بھارت کو یہ خوف ہے کہ اگر کشمیریوں کی یہ تحریک جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے تو اس کا تمام
جو
یقیناً ہو چکی ہے. اور صرف یہ ہے کہ چونکہ عالمی سطح پہ کوئی ایسی صورت نہیں بن پا رہی کہ جو مؤثر طور پہ اس پہ پابندیاں عائد کرے، اور اس کا حل یہی بنتا ہے کہ یا تو اقوام متحدہ خود اتنا مضبوط ہو کہ وہ اس مسئلے کو حل کروائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھارت کے اوپر اس کا ایسے گھیرا تنگ کیا جائے کہ اخلاقی، معاشرتی اور سفارتی طور پہ اور جو اقتصادی پابندیاں لگانے کا فیصلہ اگر کیا جائے تو تبھی یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر یہ دباؤ پڑے. ادروائز یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ جس طریقے سے کشمیری مسلسل 70 سال سے اپنی ایک آزادی کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یقیناً وہ قربانیاں رنگ تو لائیں گی اور رنگ لاتی ہیں.
جی ہاں، وہی بات میں کہنے جا رہا تھا.
ایسا نہیں ہے کہ
ہر وہ تحریک جس میں خون شامل ہو جائے وہ منطقی انجام تک، منطقی نتائج تک پہنچے بغیر ختم نہیں ہوتی. اور مقبوضہ کشمیر میں شہداء کی جو تعداد ہے وہ 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. کس طرح ممکن ہے کہ یہ تحریک اپنے جو منطقی نتائج ہیں ان سے ہمکنار نہ ہو؟
بالکل، وہ ایک نظم بھی ہے نا آزادی کے، جس میں کہ شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی. تو جب شہادتیں ہوتی ہیں، آزادی کے لیے خون بہایا جاتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جو عالمی ضمیر ہے اس کو نظر انداز کر دے، اس شہادت کو، اس خون کی سرخی کو. لیکن یہ ہے کہ ایک ہر چیز کا وقت ہوا کرتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھرپور کوششیں جاری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی حکومت ہو, یہ چونکہ بنیادی مسئلہ ہے کشمیر کا,
مگر خارجہ پالیسی کی
بنیاد اسی پہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تمام تر جو ہے توانائیوں کے ساتھ یہ مسئلہ کشمیر اجاگر کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن چونکہ بھارت اس خوف کا شکار ہے, اس لیے وہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ بھی یہ ناروا سلوک کر رہا ہے.
جی شدید مذمت کرتے ہیں ہم جی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے. پوری پاکستانی قوم بھارت کے اس ناروا سلوک کی شدید مذمت کرتی ہے. عالمی برادری جو ہے وہ بھی, جس طرح پروفیسر بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھارت جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. سب ان پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں آئینہ, اپنے میزبان مظہر اقبال کے ساتھ. لیتے ہیں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر, کراچی سے 649 کلو ہرٹز, لاہور سے 1332 کلو ہرٹز, پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر. ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ویلکم بیک سامعین, پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام آئینہ اور موضوع ہے جی ہمارے پاس آزاد کشمیر کے صدر جناب مسعود احمد خان نے آج ایشیا سے تعلق رکھنے والے 23 فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقات, ایشیا, یورپ اور افریقہ سے تعلق رکھنے والے 23 ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقات کی ہے فورن سروس اکیڈمی میں, اور ان تمام ڈپلومیٹس, ان تمام سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیری کسی بھی صورت میں بھارتی مظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے. پروفیسر
جی, یقیناً ایک تو چونکہ موجودہ جو صدر آزاد کشمیر ہیں سردار مسعود خان, وہ خود ایک
ڈپلومیٹ, کیریئر ڈپلومیٹ
ہیں اور خود بہتر طور پہ جو کشمیر کا مقدمہ ہے وہ عالمی فورمز پہ لے جانے کے بہت ہی احسن انداز میں اس وقت اس کے لیے کوشاں ہیں. تو یہ جو 23 مختلف ممالک کے ڈپلومیٹس تھے, اس میں یہ تھا کہ جو 25ویں جونیئر ڈپلومیٹک کورس ہے فورن سروس اکیڈمی کا, وہاں پہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس میں ایشیا سے بھی ہیں, یورپ سے بھی اور افریقہ سے بھی. تو یہ بڑی ضروری ہے اور بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگلے 10-15-20-30 سال تک جو مختلف ممالک ہیں ان کے فارن آفیسز میں ایک برین کے طور پہ جا کے کام کریں گے. اب یہ موقع رائٹ ٹائم تھا کہ ان کو اس مسئلے کے بارے میں بریف کیا جائے, آگاہ کیا جائے اور ان کی ذہن سازی کی جائے, تو جس میں سردار مسعود خان صاحب نے بجا طور پہ اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ان جو ممالک سے آئے ہوئے یہ جونیئر افسران ہیں, تو جو بعد میں جا کے, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تھنک ٹینک کی حیثیت رکھیں گے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے اور اہل کشمیر کے لیے, کہ وہ اس سارے پس منظر سے آگاہ انہوں نے فرمایا اور یہ فرمایا کہ پچھلے 70 سال سے جو بھارت ہے وہ ان تمام قراردادوں کو مسترد کیے جا رہا ہے کہ جو اقوام متحدہ نے کی ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ جو جتنے ملٹری آبزرور گروپ ہیں اقوام متحدہ کے وہاں ان کو ایکسس نہیں دی جاتی, ساتھ یہ کہ جو بھارت,
اچھا سر یہ جو پوائنٹ مسعود احمد خان صاحب نے بھی اٹھایا, آپ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, انمکھ یونائیٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان.
جی
اچھا, اب دیکھیں اقوام متحدہ اس پوزیشن میں بھی نہیں رہ گیا کہ وہ اپنے جو گروپ ہیں اس کے انمگت جو ہے جس طرح ملٹری آبزرور گروپ ہے, اس کو رسائی دلوا سکے مقبوضہ علاقے میں؟
ہاں یہ جو ہے یونائیٹڈ نیشنز کا انڈیا اور پاکستان
بالکل آنکھیں بند کر رکھی ہیں جیسے
گروپ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت تو اس کو پورے طور پہ ایکسس دیتی ہے اور باقاعدہ طور پہ سفارتی امارات بھی حاصل ہیں، لیکن اور ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو سیز فائر لائن ہے اس پہ وائلیشن نہ ہو،
فائرنگ
نہ ہو، حالانکہ اس پچھلے ایک سال میں 550 سے لے کے تقریباً متعدد ایسے مواقع آئے ہیں کہ روزانہ جو ہے وہاں سے بھارت کی طرف سے سیز فائر کی۔
میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ انمکھ بالکل ایک ریڈنڈنٹ سا ادارہ بن کے رہ گیا۔
جی یقیناً، اور یہ اقوام متحدہ کے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنے ادارے کو بھی تحفظ فراہم نہیں کر پا رہا وہاں پہ،
تو اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں پوری دنیا کا اعتماد جو ہے وہ اقوام متحدہ سے اٹھ سکتا ہے۔
یقیناً ایسا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود اس مضبوطی کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ پچھلے 70 سال سے جو کشمیری ہیں وہ بھارت کے اس تسلط کو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی تیار ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس کا منفی اثر ہے آزاد کشمیر کے لوگوں پہ بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں جو برادریاں ہیں اور جو رشتہ داریاں ہیں، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر کا یہ واقعہ ہوا تو کشمیر آزاد اور مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک ہی علاقہ تھا، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں رہے اور کچھ جو وہاں تھے، تو اب رشتہ داریاں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا ہمارا جو ایک کلمے کا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم واحد کی مانند ہیں، اور اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے،
پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ سب ان پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں، آئینہ، بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف۔ جی سامعین، آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات کے 46ویں قومی دن کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں فوجی پریڈ سمیت جو دیگر تقریبات ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے پیغامات میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو برادرانہ دوستانہ تعلقات ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا، اور دونوں لیڈروں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں جو کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کی طرف سے دیے گئے تھے، شیخ خلیفہ بن زید النہان اور شیخ محمد بن رشید المکتوم کے نام پیغامات دیے، اور اس امر کا اظہار کیا کہ پاکستان آنے والے دنوں میں بھی متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو غیر معمولی اہمیت جو ہے وہ دیتا رہے گا، اور اس بات کا خواہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید بہتری کی جانب گامزن ہونے چاہیے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات ایک انتہائی اہم اسلامی ریاست ہے، اور پاکستان کے ساتھ ڈے 1 سے متحدہ عرب امارات کے تعلقات انتہائی خوشگوار جو ہیں وہ رہے ہیں۔ پروفیسر مختصراً آپ متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے فرمائیے گا، چند منٹ ہمارے پاس، اور میں چاہتا ہوں کہ آخری کچھ منٹ ہم سپورٹس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں۔
جی یقیناً، صدر پاکستان جناب ممنون حسین اور وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی نے بھی اپنے تہنیتی پیغامات دیے ہیں ان کے قومی دن کے حوالے سے، اور جو وہاں پریڈ منعقد ہوئی تو یہ
پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات کی ایک سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ روزگار کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے۔
جی بالکل، روزگار کے سلسلے میں بھی مقیم ہے، اور دونوں جو اقوام یو اے ای ہے اور پاکستان ہے ان کے درمیان اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں کہ ان کا دفاع ہے، وہ پاکستان پہ منحصر ہے، دفاعی معاملات میں ہم ان کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، اور جو اقتصادی اور سرمایہ کاری کا معاملہ ہے اس پہ بھی پاکستان کے ساتھ ان کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اور یہ وہ مراسم ہیں کہ جو آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ریاستیں ہیں یہ نہ صرف یہ کہ معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں، تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، بلکہ بین الاقوامی وہاں پہ بہت بڑی منڈی بن چکی ہوئی ہے، تو اس میں پاکستان یقیناً اپنا جو حصہ ہے وہ کردار ادا کرتا رہے گا اور اس کا پاکستان کو اور یو اے ای دونوں کو فائدہ ہوگا.
جی سامعین، بڑھتے ہیں ہم سپورٹس اپ ڈیٹ کی طرف. اور آپ کو بتائیں سامعین کہ پشاور نے خیبر پختونخوا فل باڈی کانٹیکٹ کراٹے جو چیمپئن شپ ہے وہ جیت لی ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں اوپن بوائز سنوکر چیمپئن شپ شروع ہو چکی ہے سوات میں، اور اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پھر سوات جو ماضی میں دہشت گردی سے خاصے متاثر ہوئے تھے، اب یہاں پہ جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں، صحت مند سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پذیرائی بھی حاصل ہو رہی ہے، لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ عمل جو ہے دنیا میں پاکستان کا سافٹ میچ جو ہے وہ دکھانے میں خاصا مددگار ثابت ہوگا. ہم آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ قائد اعظم ٹرافی سپر ایٹ سٹیج 2017-18 جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں شروع ہو رہے ہیں اتوار کو، یعنی کل. یہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سامعین. اور فٹ بال کے جو لورز ہیں، فٹ بال کے چاہنے والے، عالمی فٹ بال جو کپ فیفا ورلڈ کپ 2018 کے ڈراز جو ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اسپین اور پرتگال دونوں بڑی تکڑی ٹیمیں ہیں اور دونوں ایک ہی گروپ میں ہیں. فٹ بال لورز کے لیے بڑی اچھی خبر کہ فیفا ورلڈ کپ 2018 کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اسپین اور پرتگال کی ٹیمیں ایک ہی گروپ میں ہیں. ہم آپ کے ساتھ گروپس کی جو پوزیشن ہے وہ شیئر کیے لیتے ہیں. گروپ اے میں رشیا، یوروگوائے، ایجپٹ، سعودی عربیہ، اور گروپ بی میں پرتگال، اسپین، ایران اور مراکش ہیں. گروپ سی میں فرانس، پیرو، ڈنمارک، آسٹریلیا ہیں. گروپ ڈی میں ارجنٹینا، کروشیا، آئس لینڈ اور نائجیریا ہیں. گروپ ای میں برازیل، سوئٹزرلینڈ، کوسٹا ریکا اور سربیا ہیں. گروپ ایف میں جرمنی، میکسیکو، سویڈن، ساؤتھ کوریا ہیں. گروپ جی میں بیلجیم، انگلینڈ، تیونیسیا، پاناما ہے. اور گروپ ایچ میں پولینڈ، کولمبیا، سینیگال اور جاپان ہے. اس طرح ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 گروپ جو ہیں وہ انٹرنیشنل فٹ بال جو فیفا ورلڈ کپ فٹ بال ہے اس کے لیے مجموعی طور پر 8 گروپس بنائے گئے ہیں. اور سب سے تگڑا اور سب سے دلچسپ گروپ جو ہے وہ گروپ اے ہے، جس میں جو سب سے تگڑا اور سب سے دلچسپ گروپ ہے جی وہ پرتگال بی گروپ ہے، گروپ بی، جس میں پرتگال، اسپین، ایران اور مراکش جو ہیں وہ شامل ہیں. آنے والے دنوں میں جو فٹ بال لورز ہیں وہ بڑے تگڑے مقابلے دیکھ سکیں گے. پروفیسر صاحب، آپ بھی فٹ بال دیکھتے ہیں؟
یقیناً فٹ بال جو ہے وہ دنیا کے انتہائی اہم اور مقبول ترین کھیلوں میں شامل ہے. یہاں پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کا ایک کریز اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن فٹ بال بہت صحت مند ہے.
یہاں پہ میں کہوں گا کہ جتنی فٹ بال کو پذیرائی ملنی چاہیے تھی نا جی، اتنی پاکستان میں ملی نہیں ہے. وجوہات جو بھی ہوں،
وجوہات
بڑا سستا سا کھیل ہے،
چونکہ کمرشلزم کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارا قومی کھیل جو ہے ہاکی، اس کو بھی دوسرے نمبر جاتا ہے بالکل. تو حالانکہ جو فٹ بال ہے اس پہ ہمارے بہت اچھے مواقع ہو سکتے ہیں،
ہو سکتے ہیں جی. اور فٹ بال پہ اور کھیلوں پہ ہم اتنے ہی بات کر سکیں گے. سامعین، یہ تھا آج کا پروگرام آئینہ. میرے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب پروفیسر شاہد امین صاحب. پروگرام کی تکنیکی معاملت فراہم کی محمد خورشید خان نے. کوارڈینیشن کی ذمہ داریاں نبھائی محمد ایاز خان نے. پروگرام انچارج تھے عمران لطیف اور نگران اعلیٰ تھے جاوید خان جدون. 11 بجے کی خبروں کے لیے ہم آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نیوز اسٹوڈیو.